الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام ساہیوال کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج کا یہ پروگرام عظمت قرآن کانفرنس عنوان سے آپ کے سامنے وقت ہو رہا ہے. اصل میں پشاور اور چنیوٹ میں جو قرآن پاک چند روز پہلے جلائے گئے ہیں اور فیصل آباد میں جو قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ میں نے آ کا وقت ساہیوال کے ساتھیوں کو دیا تھا اور اسی حوالے سے انشاءاللہ میری گفتگو ہوگی. اس پہلے سپاہ صحابہ نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں عظمت قرآن کانفرنسیں منعقد کی ہیں جن کا آغاز 25 جولائی کو ملتان سے ہوا تھا. میرے بھائیوں اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا, اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ پاکستان میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا. دن دہاڑے چنیوٹ میں بھی دن دہاڑے آگ لگائی, پشاور میں بھی دن دہاڑے آگ لگائی. چنیوٹ کا کوئی قاتل کوئی ملزم ابھی تک نہیں پکڑا گیا. پشاور میں قرآن پاک کو مسجد سے جمع کر کے چوک میں رکھا گیا اور برسر عام 10 محرم کے دن شام کو 5:30 بجے برسر عام قرآن کو آگ لگا. جن لوگوں نے قرآن کو آگ لگائی ان کو آگ لگاتے ہوئے دیکھ کر فرنٹیئر کانسٹیبلی کے ایک نوجوان
ایک سپاہی اپنے افسر سے کہا کہ دیکھو یہ قرآن جلایا جا رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اس کا ایکشن لوں. اس نے کہا میری طرف سے اجازت نہیں ہے. لیکن اس نوجوان نے کہا تیری طرف سے اجازت نہیں ہے لیکن مجھے پروردگار کی طرف سے اجازت ہے. اس نے یہ کہہ کر آگ لگانے والوں پر گولی چلا دی، اور جو لوگ آگ لگا رہے تھے ان میں سے دو کو اسی جگہ جہنم رسید کر دیا. چند منٹوں کے بعد اگرچہ ان شیعوں نے جو محرم کا ماتمی جلوس لے رہے تھے انہوں نے اس نوجوان کو، اس سپاہی کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا، لیکن ساہیوال کے جوانوں، پولیس کے ایک سپاہی نے قرآن کی غیرت دنیا کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ قرآن صرف سپاہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف عام سنیوں کا نہیں ہے، اس قرآن کی عظمت کے لیے ایک سپاہی بھی اپنی جان دے سکتا. میرے بھائیو، قرآن جلانا بڑا المیہ، قرآن جلانا بہت بڑا سانحہ ہے، قرآن کا جلنا ایسا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جاتی، انسان زندہ درگور ہو جاتے. یہ واقعہ تب بھی یہ سانحہ اپنا دکھ نہ بھرا سکتا، یہ دکھ پورا نہ ہو سکتا. لیکن کتنا افسوس ہے کہ قرآن جلایا گیا، میاں نواز شریف تس سے مس نہیں ہوئے، صدر اسحاق نہیں بولے، وزیر اعلی نہیں بولا، حکمران نہیں بولے، سی ایس پی افسر نہیں بولے، اراکین اسمبلی نہیں بولے، حتیٰ کہ قرآن کے نام پہ عزت پانے والے بعض مولوی بھی نہیں بولے، بعض پیر بھی نہیں بولے. قرآن کے نام پہ زندگی گزارنے والا وہ بعض مذہبی لوگ بھی نہیں بولے. میرے بھائیوں، آج سر پہ کفن باندھ کے اگر سپاہ صحابہ نے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک یہ کانفرنسیں قرآن کے نام پہ کی ہیں، یہ اس لیے کی ہے کہ کہیں اس ملک میں اللہ کا غضب نہ آ جائے، کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، کہیں قرآن کا یہ عذاب جو قرآن کے چلانے کے بدل میں ہمیں ملتا، اس کے نشانے میں ساری انسانیت زمینوں میں دھس جاتی. مسلمانوں، سپاہ صحابہ کفارہ ادا کر رہی ہے، ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو، اس سے بڑا کیا دکھ ہے؟ مجھے حکمرانوں نے کہا، کئی وزراء نے مجھے کہا، اراکین اسمبلی نے کہا کہ بتاؤ قرآن کس نے جلا، کون جلا سکتا ہے قرآن؟ کوئی مسلمان تو قرآن نہیں جلا سکتا. میں نے کہا، میں نے کب دعویٰ کیا کہ کسی مسلمان نے جلایا؟ کوئی مسلمان قرآن نہیں جلا سکتا، لیکن جس نے جلایا ہے اسے مسلمان کہتا کون ہے؟ جس نے جلایا ہے اسے اسلام کا علمبردار کہتا کون ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہے؟ میں نے ملتان کے جلسے میں کہا تھا، اور اس دن وہاں ساجد نقوی بھی موجود تھا، میں نے اسے وہاں چیلنج کیا تھا، اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ شیعو، یہ قرآن تم نے جلایا، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا الزام ہے کہ قرآن کس نے جلایا؟ شیعو نے جلایا. اگر تم کہتے ہو کہ قرآن ہم نے نہیں جلایا، اور تم کہتے ہو کہ ہم قرآن نہیں جلا سکتے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن نہیں جلایا کرتے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ آج سے 9 سال پہلے گڑھ مہاراجا میں جب قرآن جلایا گیا تو 17 شیعہ پر مقدمہ درج کیوں ہوا؟ قرآن تم نے نہیں جلایا تھا تو پولیس نے تمہیں گرفتار کیوں کیا؟ پولیس نے تمہارا ریمانڈ کیوں لیا؟ پولیس نے ایف آئی آر تمہارے خلاف کیوں کاٹی؟ یہ 9 سال پہلے کی بات ہے، ابھی 2 سال پہلے اٹک کے ضلع، اٹک کے علاقہ جنڈ میں قرآن جلایا گیا، قرآن کی کتاب دکان جلائی گئی، اور اس قرآن جلانے کے بدلے میں شیعوں تم پر مقدمہ کیوں ہوا؟ تمہارے لوگ گرفتار کیوں ہوئے؟ پولیس نے تم پر ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ مجھے جواب دو، اگر تم نے قرآن نہیں جلایا تو چلوٹ کے اندر جو تمہارے 7 آدمیوں پر مقدمہ ہوا، بتاؤ وہ ایف آئی آر پولیس نے تمہارے خلاف کیوں کاٹی؟ پشاور میں جو 17 آدمی آج بھی جیل میں ہیں وہ شیعہ ہے، اگر قرآن تم نے نہیں جلایا 10 محرم کا وہ جلوس لے کر کون آیا تھا؟ مجمع کس کا تھا؟ تازیہ کس کا تھا؟ لوگ کس کے تھے؟ ایف آئی آر کس کے خلاف کٹی؟ آج جیل میں کون ہے؟ بتاؤ، یہ وہ شواہد ہیں کہ الٹے بھی لٹک جاؤ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہو۔ تم نے 9 سال پہلے بھی قرآن جلایا، 2 سال پہلے بھی قرآن جلایا، چنیوٹ میں بھی جلایا، پشاور میں بھی جلایا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 3-4 دن پہلے فیصل آباد میں جو قرآن جلا وہ تم نے جلایا، اس لیے کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ قرآن شرابیوں کی کتاب ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے بڑوں کا عقیدہ ہے، جس کے نزدیک قرآن شرابیوں کی کتاب ہے اس سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ میں نے دلیل کے بغیر تو کوئی بات نہیں کی، میں نے دلائل سے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن کا دشمن شیعہ ہے۔ کہو، قرآن کا دشمن شیعہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 تھیں۔ کتنی آیتیں تھیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اصول کافی میں، شیعہ کی وہ اصول کتاب جس طرح مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف، اس طرح شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی۔ کیا نام ہے؟ اصول کافی میں یہ عبارت موجود نہ ہو تو میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ تم قرآن کو مانتے، لیکن تمہاری کتاب اصول کافی میں یہ بات موجود ہے، تم اس کا اقرار کرو گے کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 اور اصلی قرآن حضرت علی نے امام مہدی کو دے دیا تھا جو قیامت کے قریب دنیا میں واپس آئیں گے، اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں، یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے۔ امام سے پوچھا، اگر یہ نامکمل ہے اسے پڑھتے کیوں ہو؟ امام نے کہا، ہم مجبور ہیں بڑے امام کے حکم سے کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک اسی کو پڑھنے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا اور یہ قرآن 6,666 آیتوں والا، جن کے نزدیک یہ قرآن کی اصلی نہیں، اس سے بڑا قرآن کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کو آگ کون لگا سکتا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرے نزدیک قرآن غائب ہے، قرآن۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ توجہ میں ہے یا تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو معلوم یار، میں کہتا بس کرتے ہیں، تھک گئے ہو؟ نہیں، آپ تو بڑے سست معلوم ہو۔ نعروں سے بات نہیں بنتی، بات ہے بیدار بیٹھنے کی، ہمارا روز کا یہ کام ہے، آپ سست پر بیٹھے، اگر آپ بیدار ہوں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ بیدار ہیں، اور اگر آپ بیدار ہوں تو تقریر ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہے توجہ میری طرف آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن لاریب ہے۔ قرآن لاریب کا کیا معنی؟ لاریب کا کیا معنی؟ کوئی شک؟ کوئی شک؟ میری طرف ذرا توجہ کریں، قرآن لاریب ہے، قرآن دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، جس کے آغاز کے وقت یہ کہلایا جائے کہ اس میں شک کو نہیں، دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں۔ کہ جس کو شروع کرتے وقت یہ اقرار لیا جائے کہ پہلے یہ کہو کہ اس میں شک کوئی نہیں، پہلے یہ کہو کہ اس میں شک، میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ دیکھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور 127 حیفے اترے آسمانوں، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اس کے آغاز میں یہ کہا گیا کہ لا ریب فی، کہ اس میں شک نہیں، کوئی کتاب نہیں. صرف دنیا میں ایک قرآن ہے، صرف ایک کتاب، کہ جس کو شروع کرتے وقت پہلا لفظ کہا گیا الف لام میم، الحمد کے بعد کیا کہا گیا؟ الف لام میم. الف لام میم کیا مانا؟ حروف مقطعات. لوگ کہتے ہیں جس معنی کا پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن ذرا آگے چلیں. الف لام میم ذالک الکتاب، جب کتاب کو شروع کر رہا ہے تو کہتا کیا ہے؟ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، جس کو تو پڑھ رہا ہے، وضو کر کے جس کے سامنے بیٹھ گیا، جس کی تلاوت تو نے شروع کی ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک نہیں، یعنی اس کے معنی میں شک نہیں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک نہیں، اس کے مکمل ہونے میں شک نہیں، اس کے آنے میں شک نہیں، اس کے لانے میں شک نہیں، اس کے لفظوں میں شک نہیں، اس کی صورتوں میں شک نہیں، اس کی عظمت میں شک نہیں، اس کی رفت میں شک نہیں، اس کی بلندی میں شک نہیں، اس کے الفاظ کی عظمت میں شک نہیں، اس کے اعجاز میں شک نہیں، یہ محمد پہ اترا اس میں شک نہیں، اس کو جبریل لایا اس میں شک نہیں، اس کو خدا نے بھیجا اس میں شک نہیں، یہ پورا ہے اس میں شک نہیں، یہ مکمل ہے اس میں شک نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اس میں شک نہیں، یہ سب سے بڑی کتاب ہے اس میں شک نہیں، یہ کہا گیا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی اس میں شک نہیں. لیکن اس سے پہلے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ الف لام میم تین لفظ کہے، الف لام میم تین لفظ ہے، کسی نے کہا یہ حروف متشابہات میں ہے، کسی نے کہا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، کسی نے کہا معنی معلوم نہیں، لیکن آ میں ان لفظوں سے تجھے اس کا معنی بتانا چاہتا ہوں کہ الف لام میم کا کیا معنی. الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے. دنیا کو بتایا گیا کہ الف اللہ، اللہ شک نہیں، لام جبریل کا ہے، جبریل میں شک نہیں، میم محمد کا ہے کہ محمد میں شک نہیں. اگر تجھے شک قرآن میں ہے تو پہلے اللہ میں شک کر، پھر جبریل میں شک کر، پھر محمد میں شک کر. پہلے کہا گیا الف لام میم، جس طرح الف ہے یعنی اللہ ہے، جس طرح لام ہے یعنی جبریل ہے، جس طرح میم ہے یعنی محمد ہے، اسی طرح یہ قرآن ہے لا ریب فی، لا ریب شک اللہ میں نہیں، شک جبریل میں نہیں، شک محمد میں نہیں، شک قرآن میں نہیں. جس نے بھیجا اس میں شک نہیں، جو لایا اس میں شک نہیں، جس محمد کے لوح قدس پہ اترا اس پہ شک نہیں. اور اس کے بعد کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب. ایک مولوی فرمان علی کا ترجمہ، شیعہ کے کتنے تراجم؟ بلند آواز کتنے تراجم؟ یہ دونوں تراجم میرے سامنے، ان تراجم میں کیا لکھا؟ 11 سپارے حاشیے میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مولوی مقبول دہلوی نے لکھا اسی قرآن کہ یہ موجودہ قرآن شرابیوں کی وجہ سے اسے تبدیل کر دیا گیا، شرابیوں کی وجہ سے. 11-12 سپارے کو دیکھو، کہا گیا کہ یوں سیرونا کی بجائے یا سیرونا کر دیا گیا، شراب خور خلافا کی وجہ سے قرآن کو تبدیل کر دیا گیا. یہ مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہے، جو شیعہ کا سب سے اتھینٹک اور مستند مصنف ہے. اسی ٹھہر جاؤ ایک منٹ ایک منٹ. اسی ترجمہ قرآن کی چودہویں سپارے میں ایک لفظ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے, عدل کا حکم دیتا ہے, اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں. کون سی تین چیزیں؟ توجہ کریں. ینہا عن الفحشاء, فحشاء سے روکتا ہے. فحشاء فحاشی کو کہتے ہیں, برائی کو کہتے ہیں. والمنکر, منکر عیب کو کہتے ہیں کہ عیب سے روکتا ہے. والبغش, نافرمانی سے روکتا ہے. لیکن مولوی مقبول دہل کہتا ہے کہ ان تینوں سے مراد کیا ہے؟ فحشاء سے مراد ابوبکر صدیق ہے, اور منکر سے مراد عمر ابن خطاب ہے, اور بغش سے مراد عثمان ابن عفان. اسی ترجمہ قرآن میں لکھا, اور یہ بھی لکھا کہ قرآن پاک میں جتنی جگہ پر شیطان کا لفظ ہے, وقال الشیطان, شیطان کا لفظ. بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے یار؟ سنو تو صحیح, چپ تو کرے. آواز آ رہی ہے یار؟ کیوں نہیں آ رہی؟ چلو آہستہ آ رہی ہوگی, آ تو رہی ہے نا, ٹھہر جائیں. قرآن پاک وقال الشیطان کا لفظ ہے, شیطان نے کہا. تو مولوی مقبول دہلوی کہتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں شیطان کا لفظ ہے اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے, اس سے مراد, بلند آواز سے, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تراجم قرآن پاکستان میں موجود ہے. یہ تراجم قرآن پاکستان میں, بھائی سمجھ میں آ رہی میری بات کیا کرتے ہو؟ یہ تراجم قرآن پاکستان میں موجود ہے. ان تراجم کی موجودگی میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ قرآن کو مانتا ہے؟ کہتا ہے کہ شیعہ قرآن کو مانتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو؟ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتا. شیعہ کہتا ہے انا انزلنا علی عبدنا, یہ لفظ جو ہے یہاں پر انا انزلنا, کیا کہتے ہیں چھوڑ, انا انزلنا ودھن کرے اتنے پر آئے پاگلوں میں ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ تقریر سننے کو جی نہیں چاہتا شاید. چلو دعا کریں, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں آپ نہیں چاہتے تقریر ہو, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وسلم, دعا نے دعا. کیا بات, عجیب جلسہ رکھتے ہو تم, تمہیں انتظام کا نہیں پتا. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ قرآن پاک میں جہاں پر شیطان کا لفظ ہے, وقال الشیطان, شیطان نے کہا, اس سے مراد شیعہ مترجم کہتا ہے, اس سے مراد عمر ابن خطاب, فاروق اعظم اس سے مراد. اور قرآن پاک میں ہے انا انزلنا فی علیین, عبدنا کی بجائے فی علیین, الذین ظلموا انفسهم کی بجائے الذین ظلموا آل محمد حقهم. یہ لفظ ابو بکر نے حذف کر دیا, یہ لفظ عثمان غنی نے حذف کر دیا. اس طرح قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو شیعہ نے اصول کافی میں لکھا کہ ان کو شراب خور خلفاء نے تبدیل کر دیا, ان لوگوں نے اس قرآن کو بدل دیا. ایسی واضح کتابوں کے بعد, واضح عقیدے کے بعد, اصول کافی کے بعد, اور ملا باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون کے بعد کوئی دنیا کا شیعہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اس موجودہ قرآن پر ایمان ہے. کیونکہ شیعہ کے ہاں تقیہ واجب ہے، جھوٹ بولنا واجب ہے، تقیہ کر کے سنیوں کو دھوکہ دینا واجب ہے. اس لیے جب بھی آپ کسی شیعہ سے بات کریں گے وہ کہے گا میرا قرآن پر ایمان ہے. لیکن اسے کہو کہ تم نے جو اصول کافی کو تم مانتے ہو اس میں قرآن پاک کا انکار، قرآن کو نامکمل کتاب لکھا گیا، اصلی آیتیں 17,000 لکھی گئیں، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان نہیں. یعنی بخاری شریف میں اگر کوئی واضح حکم ہو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس پر ایمان نہیں، میرے نزدیک وہ مسلمہ چیز ہے. لیکن شیعہ تقیہ کر کے جھوٹ بولتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہے اور اصول کافی کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے اور جناب جلاء العیون کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، پھر اسے شرادوں کی کتاب بھی کہتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن بھی صحیح ہے، لیکن اگر اس میں آیتیں پوری ہوتی تو علی المرتضیٰ کا نام بھی ہوتا، اس میں 12 اماموں کا ذکر بھی ہوتا. میرے بھائیوں، آج بڑا افسوس ہے، مولانا اعظم طارق صاحب نے چند دن پہلے قومی اسمبلی میں قرآن پاک کا جلا ہوا نسخہ پشاور کا پیش کیا اور کہا کہ اس پر تحریک استحقاق کا حق رکھتا ہوں، لیکن ان کی یہ تحریک اسمبلی میں مسترد کر دی گئی اور انہیں جلے ہوئے قرآن پر بحث کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلام کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا، یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے، حکمرانوں کا کہ یہ منافقت ہے کہ جس کا یہ شکار ہے. میرے بھائی، پاکستان میں قرآن پاک جلانے والوں کو سزائے موت ملنی چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں نے چنیوٹ میں کہا، آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ قرآن پاک چلانے والوں کو حکومت سزا دینا نہیں چاہتی. اگر کوئی شخص قرآن جلاتا ہوا نظر آئے یا کسی نے قرآن جلایا اور تمہیں تحقیق ہو جائے کہ اس نے قرآن جلایا اور یہ بات سچی ہو، اس پر گواہ موجود ہو، تو حکومت کے سامنے رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے گولی مار دو. ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہو.
بند ہو گیا یار، صحیح گھر
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغیر سپیکر کے یہ اس کو نیچے رکھ دو، چھوڑ دو،
اس کی ضرورت نہیں.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر قرآن پاک جلانے والا کوئی شخص تمہیں ملے یا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ، اس کو بند کرو، بند کر نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کو بند کرو. اگر قرآن پاک کا کوئی نسخہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص جلائے اور آپ کو اس کی تحقیق ہو جائے کہ قرآن پاک جلایا گیا اور فلاں شخص اس کا مجرم ہے اور آپ کے پاس اس کے گواہ موجود ہوں اور واقعی اس نے بے حرمتی کی ہو، میں سپاہ صحابہ کے سربراہ کی حیثیت سے تمہیں آج حکم دینا چاہتا ہوں کہ اسے جہنم رسید کر.
بڑا پاکستان کے حکمران منافق ہو چکے ہیں, قرآن کی دشمنی کر رہے ہیں. چار جگہ پہ قرآن جلایا گیا, حکمرانوں کے کانوں میں چو تک نہیں لی گئی. سپاہی صحابہ طاقت کر یہ قرآن دشمنوں کو کچل کر کچل چاہیے یا نہیں چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن دشمنی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا قرآن جلایا جائے. اللہ کا قرآن چھوڑے, آج کو چھوڑے, نیچے رہنے دو, دیکھ لیا سپیکر تمہارا, چھوڑے. میری بات سمجھے سر, رکھ رکھ, میری بات سمجھ آ رہی آپ؟ یہ میں نے یہ اتنا تلخ اعلان کیوں کیا؟ حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے, حکومت کی بدماشی کی وجہ سے, حکومت کی عیاری کی وجہ سے کہ پشاور میں قرآن جلایا گیا, حکومت بے بس ہو گئی, پشاور میں قرآن کے جلانے والے ملزم پکڑے گئے, ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. ٹریٹ میں ملزم پکڑے گئے, انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی. فیصل آباد میں تو ابھی ملزم پکڑا ہی کوئی نہیں کیا, اس لیے قرآن جلانے والا کوئی ملزم جو واقعی ملزم جس کے لیے شواہد ہو حقیقت میں مجرم ہو, اسے سپاہ صحابہ جہنم رسید خود کریں. اگر ایسے شخص کو تم جہنم رسید کرو توجہ, اور تمہیں کوئی پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا تھا تو تم نے کہنا ہے کہ ہمارے سربراہ نے کہا. قرآن کو جلانے پر اگر مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے, اس سے بڑی میرے لیے کوئی سعادت نہیں. یہ یاد, قرآن کو جلانا کوئی معمولی واقعہ نہیں, کوئی معمولی بات نہیں. ہماری جوانی, ہماری مسلمانی, ہماری غیرت, ہماری سنیت, ہمارا حیا, ہماری غیرت ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ ہم زندہ دفن کیوں نہیں ہو گئے کہ اللہ کا قرآن چوک میں جلتا رہا اور سنی مسلمان خاموش ہو کر تماشا دیکھتا؟ اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی زیادتی. اور ایک بات اور کہتا ہوں, اس وقت سپاہ صحابہ کی جد و جہد, تحفظ ناموس صحابہ کے آخری مراحل میں پہنچ گئی. یہ یاد رکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کا بل پیش کر رہی, اور شاید وہ بل آج پیش ہو گیا ہو اسمبلی میں, اس لیے کہ اراکین اسمبلی کی بہت بڑی تعداد نے اس بل پر کل تک سائن کر دیے تھے. اور میں خود اسلام آباد میں تھا, میں نے اراکین اسمبلی سے خود ملاقات کی. مولانا اعظم طارق اور میں نے جن اراکین سے ملاقات ان میں آپ کے ساہیوال کے ایم ایل اے بھی, انہوں نے بھی کل ہی آپ کے ایم ایل اے نے ناموس صحابہ کے بل پر دستخط کیے. اور مجھے اس کی خوشی کہ انہوں نے بغیر کسی تحمل کے اس پر دستخط کیا. کمزوریاں کوتاہیاں ہر آدمی میں ہو سکتی ہیں, لیکن سپاہ صحابہ ایسے اراکین اسمبلی کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی کہ جنہوں نے ناموس صحابہ کے بل پر ہماری حمایت کی. ٹھیک ہے,
مبارک ہو, مبارک ہو, کہ تمہیں مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو.
جس وقت بل منظور ہوگا, مبارک اس وقت, ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران اس بل کو پاس کرتے ہیں, اس بل کو اسمبلی میں پیش کر کے اسے منظور کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر موجودہ حکومت نے تحفظ ناموس صحابہ کے موضوع پر اسمبلی میں ہماری حمایت نہ کی تو پاکستان کی گلی گلی میں, کوچے کوچے میں سائے صحابہ اس حکومت کو ختم کرنے کی تحریک چلائے. جلانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائی, ہم نے دیکھیے جنرل ضیاء الحق مرحوم کی برسی, وزیر اعظم کے سامنے سپاہ صحابہ کے لڑکوں نے نعرہ لگایا, قاتل قاتل شیعہ کا, جنرل ضیاء کو قتل میں شیعہ کا ملوث ہونا, انہوں نے اس بنیاد پر نعرہ لگایا. کچھ لڑکوں نے شیعہ کے کفر کا بھی نعرہ لگایا. میاں نواز شریف صاحب کوئی اور موضوع ڈسکس نہیں کیا, ان لڑکوں سے کہا کہ یہ نعرہ مت لگاؤ, یہ نعرہ تمہیں نہیں لگانا چاہیے, یہ نعرہ نہ لگاؤ. شیعہ سنی مسلمان, شیعہ بھی مسلمان, یعنی جنہوں نے پشاور میں قرآن جلایا وہ بھی مسلمان, جنہوں نے ابو بکر کو کافر لکھا وہ بھی مسلمان, جنہوں نے عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا وہ بھی مسلمان, جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی وہ بھی مسلمان. میاں نواز شریف یہ کہہ کر سنی قوم سے غداری کی, میں بیان دیا اخبارات جو پنڈی کے اخباروں میں چھپا اور روزنامہ پاکستان میں بھی چھپ چکا ہے, اور آپ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کافر کفر شیعہ کافر کا نعرہ صحابہ کرام کے خلاف شیعہ کی کتابوں کے رد عمل کے طور پہ لگایا جاتا ہے.
بے شک
خمینی نے ایران میں صحابہ کو کافر لکھا کتابوں میں, اور وہ کتابیں پاکستان میں مفت تقسیم کی گئی. لاہور میں غلام حسین نجفی نے صحابہ کو کافر لکھا اور وہ کتابیں اس ملک میں بانٹی گئی. اس رد اس عمل پر, اس ایکشن پر, ریئیکشن کے طور پہ کافر کافر کا نعرہ لگایا. یہ ریئیکشن ہوگا اس لیے کہ صحابہ کے کفر کو کتابوں میں لکھا گیا. خمینی نے صحابہ کو کافر لکھا کتابیں پاکستان میں, نجفی نے لکھا, کلینی نے لکھا, تمام شیعہ نے ان دس سالوں میں خمینی کے انقلاب کے بعد صحابہ کو کافر لکھا. سپاہی صحابہ نے اس کے رد عمل کے طور پہ شیعہ کو کافر کہا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے سر پہ ایک آدمی اینٹ مارے, اس کا سر زخمی لائے اور وہ چیخنے لگے, آپ کہیں کہ تمہیں چیخنے کی اجازت نہیں. جس نے اینٹ ماری اسے آپ کچھ نہ کہیں, جس نے اس کا سر پھوڑا ہو اسے آپ کچھ نہ کہیں, جس نے لہو بہایا ہو اس کو آپ کچھ نہ کہیں, لیکن جس کا سر پھٹ گیا ہو اسے آپ چیخنے کی اجازت نہ دیں, اسے ہائے کرنے کی اجازت نہ دیں, اسے وبلا کرنے کی اجازت نہ دیں, اسے رونے کی اجازت نہ دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا یہ فلسفہ پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا. ابو بکر کو کافر کہا گیا, ابو بکر کو کافر کہنا میرے سر کو پھوڑنا ہے, ابو بکر کو کافر میرے سر کو زخمی کرنا ہے. زخمی سر پر ابو بکر کے کفر کے نام پہ میں چیختا ہوں, میں روتا ہوں, اور کافر کافر شیعہ کافر کہہ کے میں چلاتا ہوں, میں واویلا کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں, میں اس دکھ کا اظہار گلیوں اور کوچوں میں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نعرہ میرا واویلا ہے, یہ نعرہ میرا دکھ ہے, یہ نعرہ میرے طرف اظہار ہے, یہ نعرہ میرے اس زخموں کی چیخ ہے, اس زخموں کی ٹیس ہے, اس زخموں کا دکھ ہے. آپ اینٹ مارنے والے کو نہیں روکتے, آپ صحابہ کو کافر کہنے والوں کو نہیں روکتے, اور مجھے اس کے خلاف ایکشن لینے والے ایکشن لینے پر مجھے روکتے ہو. میں تمہارے اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں. نواز شریف جب تک شیعہ کی کتابیں صحابہ کے خلاف اس ملک میں چلتی رہیں گی یہ نعرہ چوبوں میں گونجے گا, چراہے میں گونجے گا. تیری حکومت نہیں رہتی تب بھی گونجے گا, رہے گی تب بھی گونجے گا, سانس آ جائے تب بھی گونجے گا, اس جماعت پہ پابندی لگاؤ تب بھی گونجے گا, مجھے کوئی مار دو تب بھی گونجے گا, آدم تارک قبر میں اتر جائے تب بھی گونجے گا, میری جماعت کے ہزاروں کارکن قبروں میں چلے جائیں, ایک آٹھ سال کا بچہ میری جماعت کا اس دھرتی پہ نہ آئے گا, وہ بھی کافر کافر شیعہ کافر کہتا رہے گا تم الٹے لٹک جاؤ, خمینی قبر سے آ جائے اس نعرے کو روک نہیں سکتا.
Oh!
یہ نہیں ہوگا کہ ابو بکر کو کافر لکھا جائے اور اس کتے کو میں لگام نہ دوں، عمر کو کافر لکھا جائے اس بدماش کی زبان نہ کھینچوں، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم رہے نہ رہے حق نواز سے زیادہ میری جان قیمتی نہیں ہے، اسار القاسم کے خون سے میرا خون قیمتی نہیں ہے. مرن تو ویسے بھی ہے، ایکسیڈنٹوں میں نہیں لوگ مرتے، اسپتالوں میں نہیں مرتے، حادثات میں نہیں مرتے، عائشہ کے دوپٹے کے لیے مر جائیں گے، اس سے بڑی کیا تھا. ٹھیک ہے، سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ میرے بھائیو، تم ہمارا موقف تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، طاقت کے ذریعے ہمارا موقف تبدیل عجیب بات ہے. کیسے شروع رکھیں تم؟ یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ لگی ہوئی ہے؟ شروع رکھیں. وہ کتنے سبھی کا آدمی جلسہ رکھنے کا بڑا چاہ ہے. اس وقت ناموس صحابہ کی جدوجہد آخری مراحل میں، ایک طرف سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کا بل پیش کر رہی ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے جو کمیٹی قائم کی، فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی، اس کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1991 کو ہوا. اس اجلاس میں پاکستان کے وزراء نے اور حکومت نے مجھ سے کہا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے کہا شیعہ کی قابل اعتراض کتابیں لاؤ. چنانچہ 10 سالوں میں پاکستان میں شیعہ کی جتنی کتابیں صحابہ کے خلاف چھپی، 110 کتابیں، میں نے وہ تمام کتابیں 2 جولائی کے پچھلے مہینے کے اجلاس حکومت کے سامنے پیش کی. اس کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی نے اور حکومت کے ایوان نے ہمارے مطالبے کو منظور کیا کہ صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. یہ سفارش لکھ کر انہوں نے حکومت کو بھیجی. اب میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ یہ کمیٹی تو خود انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے مدد کی تھی. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تلخی نہ ہو، شیعہ سنی یہ تنازع نہ ہو، یہ لڑائی نہ ہو، یہ نعرے نہ ہو، تو انہیں اپنی قائم کردہ کمیٹی کی ان سفارشات پر عمل کرنا چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ جو کمیٹی انہوں نے قائم کی، جب میں نے دلائل کے ساتھ اپنا موقف ان سے منوایا ہے، جب دلائل کے ساتھ شیعہ کو بھی راضی کیا ہے کہ ابو بکر کو کافر کہنے والوں کو سزائے موت دو، اس پر شیعہ کے بھی دستخط کروائے، جب میں نے اللہ کی توفیق سے اپنے موقف کو دلائل سے اتنا واضح کیا کہ وہاں پر 5 شیعہ نے بھی اس پر دستخط کیے، اگرچہ بعد میں شیعہ کمیونٹی نے ان سے لاتعلقی کا اعلان کیا، لیکن دلائل اتنے مضبوط تھے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ ہمارے موقف کے سامنے یہ ماننے پر کہ واقعی صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپا ہے. تو اب حکومت کو کیا چاہیے؟ کہ ان سفارشات پر عمل کرے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ناموس صحابہ کے بل کی حیات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور پھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن جلائے گا، سپاہ صحابہ اس کو جہنم رسید کرے گی. سپاہ صحابہ اس کو جہنم رسید. ہم حکومت کے دروازے پر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم جھولی لے کر نہیں جائیں گے کہ قرآن جل گیا کچھ کرو. نہیں، قرآن کو جلانے والا ہوگا، ہمیں نظر آئے گا، ہمیں تصدیق ہوگی، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ یونٹ بناؤ گے، پرچم لہراؤ گے، جو سپاہی صحابہ کا ساتھ دیتے رہیں گے ہاتھ کھڑا کریں، پرچم لہراتے رہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جن لوگوں نے قرآن جلایا ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ قرآن جلانے والوں کو جہنم رسید کر. اے اللہ اس ملک میں اسلام کا قانون جاری فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو جرم نصیب، اے اللہ اسلام کو عظمت نصیب فرما. اے اللہ نظام خلافت کا حیا فرما، پوری دنیا کو میں سپاہ صحابہ کا پرچم بلند کر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.